حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے محافل محرم کا سلسلہ جاری ہے اور حزب ترتیب خلافت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج خلیفہ سویم داماد رسول جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب اور آپ کے کارنامے بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی اپنی جگہ ایک الگ خصوصیات رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، مرتبہ رکھتا ہے. سرکار نے وصال فرمایا تو 124,000 صحابہ چھوڑے، 124,000، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد بھی یہی ہے، 124,000. علماء کرام نے لکھا کہ 124,000 پیغمبر علیہ السلام میں جو خصوصیات تھیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے 124,000 صحابہ میں وہ سارے خصوصیات. انہوں نے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اپنی جانیں قربان کی، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی. ان میں یہ چار یعنی خلفائے راشدین، یہ ان میں چار بڑے، اور ان کا مرتبہ حسب ترتیب خلافت ہے. صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر، لقب ذوالنورین، اور ذوالنورین جو لقب ہیں اس کے متعلق ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ محترمہ کا نام عربی بنت قریظ۔ سلسلہ نسب پانچویں پشت میں عبد مناف پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، یعنی آپ صاحب حسب و نسب اور صاحب برکت تھے اور معتبر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھپھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی، اس اعتبار سے بھی یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتے دار۔ اسلام لانے سے قبل بھی آپ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ آپ دیکھتے نا، ایک معاشرہ ہو جس میں ہر چیز عام ہو، بت پرستی تو عام تھی، ہر گھر میں بت تھے، بازار میں بت تھے، حرم میں بت تھے، ہر جگہ بت تھے، ان کی آگے جھکتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، منتیں مانتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ وہ معاشرہ جس میں ہر برائی عام تھی، شراب ایسے پیتے تھے جیسے کہ ہم چائے پیتے، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو بھی تھوڑی سی شراب پلا دیا کرتے، جیسے ہم گھٹی دیتے ہیں نا بچے کو، شہد چٹاتے ہیں، یہ شراب پلا دیا۔ اتنی عام، زناکاری عام تھی، چوری، دھوکہ دہی، غرض یہ کہ ہر برائی جسے آپ برائی سمجھیں وہ اس معاشرے میں عام، کوئی روک ٹوک نہیں، قتل و غارت گری، اپنے ماں کو بیچ دیا کرتے تھے، اس سے بڑا اور کیا جو ہے معاملہ ہو سکتا ہے؟ چار افراد نے اپنی والدہ کو بیچ دیا، پیسے لے لیے، یعنی کسی کی کوئی وقت نہیں۔ ایسے معاشرے میں انسان کا پاک اور صاف رہنا یہ بڑی بات ہے۔ فطری طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار، کبھی بھی ان چیزوں میں حصہ نہیں لیا، کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے اور نہ کبھی اس عمل کو آپ نے اچھا سمجھا، کبھی نہیں سمجھا۔ آپ کی ولادت باسعادت معتبر روایات کے مطابق ولادت نبوی کے 6 سال بعد ہوئی، اور اہل عرب کے معمول کے برعکس آپ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ وہاں تو جہالت عام تھی، جب ماں باپ جاہل ہو تو وہ بچے کو کیسے پڑھنا لکھنا سکھائیں، اگرچہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے بھی موجود تھے لیکن اکثریت جاہلوں کی، تو اس معاشرے میں عرب کے دستور کے بالکل برعکس بچپن ہی میں آپ نے لکھنا بھی سیکھ لیا اور پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ بہترین آپ کا خط تھا، اسی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے وحی لکھواتے تھے، کاتب وحی میں سے بھی آپ ہیں اور آپ کا نام کاتبان وحی میں شامل ہے۔ اپنی فطری صداقت و دیانت اور نیک روش کے باعث غیر معمولی شہرت آپ کو مل چکی تھی اس معاشرے میں، سب جانتے تھے اس آدمی نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے زناکاری نہیں کی، اس نے چوری نہیں کی، دیگر چیزیں جب ساتھ رہتے ہیں تو سب جانتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں بھی آپ کی شہرت اچھے اوصاف کی وجہ سے تھی، سب جانتے تھے کہ انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے آپ کا حلیہ مبارک لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کا قد متوسط درمیانہ، چہرہ مبارک سرخ و سفید، بال گھونگر یالے، داڑھی مبارک گھنی، جسم مبارک ملائم اور انتہائی باوقار شخصیت۔ یعنی جب آپ گزرتے تھے کوئی دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ غور کرو، جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کی کیا شان ہے؟ جب غلام ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے؟ یہ تمام سلسلہ تھا۔ اب آئیے قبول اسلام۔ اللہ فرماتا ہے السابقون الاولون، سابقون الاولون وہ ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، پہل کی اس معاشرے میں۔ اچھا، اس وقت اسلام لانا بھی بڑا مشکل کام تھا، جو مسلمان ہو سب کے سب اس کے پیچھے لگ جائے، اس کو تنگ کرنا ہے، اس کو اذیت دینی ہے، اس کو تکلیف پہنچانی ہے، ہر وہ طریقہ جس سے تکلیف پہنچے مسلمان کو پہنچانا۔ اس زمانے میں اسلام لانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اس وقت اسلام لانے میں چوتھے شخص تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تین افراد نے اسلام قبول کیا، چوتھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ جن کا نام تھا سعدی بنت قریظ، میں ان کے گھر چلا گیا، ملنے کے لیے گیا، گفتگو ہوتی رہی۔ دوران گفتگو ذکر نکل آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب کوئی نئی بات ہوتی ہے نا تو لوگ اس کا چرچا کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے سنا فلاں بات ہوئی، یہ فلاں بات ہوئی۔ اب ان کے لیے تو ایک نئی چیز تھی، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو ان کو ایک نئی بات معلوم ہوئی۔ تو انہوں نے کہا عثمان تم نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا؟ ہاں سنا تو ہے میں نے۔ کیسے ہیں وہ؟ خالہ نے کہا عثمان وہ برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، ان کا پیغام سپیدہ سحر کی طرح نمایاں ہے، اور اس کو قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک عام فہم آدمی سمجھدار اس پیغام کو آسانی سے سمجھ سکتا، جو باتیں وہ بتاتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا۔ اور حقیقت حال یہی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں اللہ نے ایسی تاثیر دی تھی کہ جو بھی قریب جاتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اسی لیے تو ابو جہل روکتا تھا، ارے ان کے قریب نہ جانا، جو بھی جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ نے ایسی شیریں زبانی عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کیا کیا، ایک آدمی کو لے کر آیا جو تھا قیافہ شناس، یعنی آدمی کے چہرے کو دیکھ کر بتا دے یہ کیسا ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ جو لوگ اس میں ماہر ہیں وہ انسان کو دیکھ کر بتاتے ہیں، اچھا اس کا ناک نقشہ ایسا ہے، اس کے عادات و اطوار دور سے دیکھیں، ہاں یہ اس قسم کا ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، دیگر باتیں بتا دیں۔ تو ایک آدمی بڑا مشہور تھا اس معاملے میں، تو ابو جہل نے کیا کیا، اس کو لے کر آیا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دور بیٹھے صحابہ میں، کہتا ہے بتاؤ وہ آدمی کیسا ہے؟ کیا مطلب؟ کہا وہ جو چار آدمیوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں نا درمیان میں، اس کا چہرہ دیکھو اور بتاؤ یہ کیسا آدمی، سچا ہے یا جھوٹا؟ اور وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہ غلط بات کہے گا پھر میں ہنسوں گا، مذاق اڑاؤں گا، لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ تو چہرہ دیکھ کر بتا دیتا۔ اس نے غور سے دیکھا، پوچھا ابو جہل سے کون ہے؟ کہاں وہ جو دو تین آدمیوں کے درمیان جو بیٹھا ہے؟ اس نے غور سے دیکھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو۔ اچھا دیکھ کر پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ ابو جہل نے بڑے ہنس کر کہا تمسخر کے ساتھ، ارے یہ تو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا سچ کہتا ہے۔ اب بڑا حیران ہوا، سچ کہتا ہے؟ ہاں اگر یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، سچ کہتا ہے، خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ۔
कहा ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये सच्चे का चेहरा है। अगर ये कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं,
100% सही कहता। वो बेचारा मुंह लेकर रह गया, मैं तो लाया था इसीलिए कि ये कोई खामी निकालेगा, इसने तो और खूबियां निकाली। कमाल तो यही है कि दुश्मन भी तारीफ करे, दोस्त तारीफ करे तो कमाल नहीं है। अपने तो सभी तारीफ करते हैं। मेरे आका की शान ये है कि जो जानी दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, अपनी अमानतें आका के पास रखवा दी। सादिक और अमीन वो भी मानते थे। बाहर सूरत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, गुफ्तगू होती रही तो मेरी खाला ने सरकार की इतनी तारीफ की कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मेरे दिल में जलवागर हो गई। मैं मुतासिर हुआ कि वाकई कोई ऐसी शख्सियत। जब मैं घर से बाहर निकला तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। मैं इसी धुन में जा रहा था कि रास्ते में मुलाकात हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। उस्मान कहां जा रहे और कहां से आ रहे हो? कहां? इस तरह मैं खाला के पास गया था और वहां मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने ये बातें बताई। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने सोचा होगा मामला तो तैयार है, बस जरा सी तीली लगाने की देर है, ये तो मुतासिर हो चुके। कहा उस्मान तुम साहिब फहमो फिरासत हो, तुम जानते हो तुम्हारी कौम जिन तराशीदा बुतों की इबादत करती है, झुकती है, ये कैसा अमल है? तुम तो जानते हो ना साहिब फहमो फिरासत। उस्मान इन चीजों को छोड़ दो, आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले और आओ इस्लाम कबूल कर। फरमाते हैं कि मैं सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के साथ सरकार की बारगाह में गए। पहले से भी दोस्ती थी इनकी आपस में। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, आका ने एक नजर डाली, फरमाया उस्मान अल्लाह की जन्नत कबूल कर लो, मैं तुम्हारा भी रसूल हूं, तुम्हारी कौम का भी रसूल। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं ये अल्फाज हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से अदा किए कि सरकार की जबाने मुबारक से निकले मेरे दिल में उतर गए, उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो। शायर लिखता है यानी आप मुसलमान हुए हैं सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तबलीग से, और आपकी खाला सादी बिनते कुरैज ने जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ की वो तमाम चीजें आपके दिल में खर कर गई। शायद लिखता है अबू बकर आज उस तौहीद हक का जाम ले आए कि जिससे हजरत उस्मान भी ईमान ले आए। गरज ईमान लाए सबसे पहले अपने घर वाले, फिर आए दोस्त इस हलके में दिल वाले नजर वाले। ये चंद अफराद सबसे पेश तर हक के करीब आए, दरे तौहीद पर असाबे कूनल अव्वली आए। मुकद्दर थी सादत इन रजा के बहरा मंदों को, खुदा ने आप गोया चुन लिया था अपने बंदों को। खुदा ने आप गोया चुन लिया था अपने बंदों को। जिन जिन को चुना वो करीब आ रहे हैं, दारा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, गुलामान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलके में शामिल हो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब आइए जरा देखें کہ نگاہ نبوت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا؟ نگاہ نبوت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ اب جنازہ لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ نماز پڑھی جائے، یہی مقصد ہے نا، اور سرکار کی بارگاہ میں لائے جائے تو نماز کون پڑھائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں جب جنازہ لایا گیا اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، اس پر نماز پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ غور کیجیے، سرکار نے تو خود حکم دیا ہے کہ جب جنازہ دیکھو تو نماز پڑھو، شامل ہو جاؤ اس میں، اس کو کندھا دو، اور اگر ہو سکے تو قبرستان تک جاؤ۔ یہ ساری فضیلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں اور اس کی نیکیاں بھی بتائیں۔ اب صحابہ حیران، سرکار تو حکم دیتی ہیں کہ جنازے کے ساتھ جاؤ، جنازے کی نماز پڑھو، قبرستان جاؤ، اور عرض کیا کہ سرکار نماز پڑھیں؟ کہا میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں۔ پوچھا کیوں؟ کہا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ غور کیجیے، یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ یہیں سے پتا چل گیا کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھنا یا پڑھانا پسند نہیں فرماتے۔ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے کہ اگر پڑھا دیتے تب، ارے جس کے جنازے پہ سرکار کھڑے ہو جائیں، دستے مبارک اٹھا دیں یا نماز پڑھا دیں، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس کی بخشش میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی تم سویم کیوں کرتے ہو، تم چالیسواں کیوں کرتے ہو، حضور نے تو چالیسواں کیا نہیں، سرکار نے تو سویم کیا نہیں، حضور نے تو دسواں بیسواں کیا نہیں، یہ سنیوں نے بریلویوں نے نکال دیا دسواں بیسواں تیسواں چالیسواں، یہ تم کیوں کرتے ہو، سرکار نے تو کیا نہیں۔ ہم نے کہا ہم بھی جانتے نہیں کیا، لیکن یہ بتاؤ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ ارے جس کے جنازے پر آقا کھڑے ہو جائیں اسے سویم کی ضرورت ہے، اسے چالیسویں کی ضرورت ہے؟ ارے آقا کھڑے ہو گئے، گیا جنت میں، جس کے لیے دستے مبارک اٹھا دیے سیدھا جنت میں۔ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اب دنیا، اب مسلمان گناہوں میں ملوث ہیں، ایصال ثواب پہنچے گا، بخشش ہو جائے گا۔ انتقال کے بعد ایصال ثواب ہوا، پہنچ گیا، دسویں میں ہوا، بیسویں میں ہوا، تیسویں میں ہوا، چالیسویں میں ہوا، سالانہ فاتحہ میں ہوا، بخشش ہو جائے گی۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، یہ گناہوں کے ساتھ قبروں میں داخل ہوگی اور نیکیوں کے ساتھ نکلے گی۔ کیسے نکلے گی؟ گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی تو نیکیوں کے ساتھ کیسے نکلے گی؟ یہ سال ثواب پہنچتا رہے گا، بخشش ہو جائے گی۔ پریشان تو وہ ہوں گے جن کے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہاں جا کے کہیں گے کاش ہم بھی کہہ دیتے کر لیتے تو اچھا تھا، ہم نے خود تو نہیں کیا، پیچھے سے تو کچھ پہنچ جاتا۔ ارے سنیوں کی طرف سے دسویں میں پہنچ رہا ہے، بیسویں میں، تیسویں میں، چالیسویں میں، اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو بخش دی، بخشی تو ہوگی۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا۔ کتنی بڑی عبرت کی بات! اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا۔ دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں داخل ہوئے اور آپ نے مجھے باغ کے دروازے پر کھڑا کر دیا، حفاظت پر مامور کر دیا، یہاں کھڑے ہو جاؤ، یعنی جو بھی آئے اس کو روکنا، سرکار اندر باغ میں تشریف رکھ۔ فرماتے ایک آدمی آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے سرکار سے کہا ایک آدمی آیا ہے وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا، آقا نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دو، ساتھ ہی جنت کی بشارت بھی دے دو۔ پوچھا نہیں ہے کون ہے؟ पूछा नहीं है भाई, आप पूछते ना भाई है कौन जो आ रहा है, कौन है आने वाला, ना इन्होंने बताया ना उन्होंने पूछा। आने वाले को आने दो, इजाजत भी दे दो, जन्नत की बशारत भी दे दो। कहने में नहीं, जब मैंने देखा आने वाला कौन था, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का। अच्छा आ गए। कुछ देर के बाद फिर दरवाजा खटखटाया बाग का, ये वहीं खड़े थे, इन्होंने खोला कौन, इन्होंने देखा, फिर आगे कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा, सरकार ने फिलफौर फरमाया उसे आने की इजाजत दे दो, साथ ही जन्नत की बशारत दे दो। कहते जो शख्स अंदर दाखिल हुआ सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला। अब तीसरा शख्स आया, इन्होंने फिर पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अब, हुजूर एक आने वाला अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा। अब आका खामोश, कुछ देर तवक्कुफ फरमाया और फरमाया हां इसको भी अंदर आने की इजाजत दे दो, लेकिन मसाइब व आलाम के साथ जन्नत की बशारत दे, मसाइब व आलाम के साथ जन्नत की बशारत दे दो। कहते वो तीसरा आने वाला हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह, ये पहले से इशारा था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आप जानते हैं ना कितनी मुसीबत कितनी परेशानियां, 40 दिन पानी बंद रहा, अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मजलूमियत में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की शहादत हुई है। 40 दिन पानी बंद रहा है, खाना पीना हर चीज 40 दिन पहले बंद कर दी गई। खैर वो आगे चल के आप सुनेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहीं से इशारा दे रहे हैं कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को जन्नत मिलेगी, लेकिन मसाइब आलाम मुसीबतें परेशानियां पहले से बता दी। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया। तीसरी हदीस हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला, ये भी अशरे मुबशरा में से हैं, इनका जिक्र इंशाअल्लाह हम बाद में करेंगे आइंदा दिनों में। रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर नबी का एक रफीक होता है, उस्मान जन्नत में मेरे रफीक होंगे, उस्मान जन्नत में मेरे रफीक होंगे। इस हदीस को इमाम तिर्मिजी ने और इब्ने माजा ने रिवायत किया। चौथी हदीस हजरत सहल बिन साद साइदी रजी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, एक आदमी ने हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। क्या सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे मां बाप कुर्बान, सरकार ये बताइए जन्नत में रोशनी होगी, जन्नत में रोशनी होगी। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जब मेरा उस्मान जन्नत में दाखिल होगा उसी वक्त जन्नत रोशन हो जाएगी, जब मेरा उस्मान जन्नत में दाखिल होगा उसी वक्त जन्नत में रोशनी हो जाएगी। इस हदीस को इमाम हाकिम ने रिवायत किया है और फरमाया कि यह हदीस सही है। चार हदीसें हमने ये आपके सामने पेश की, वैसे तो हदीस बहुत सारी हैं लेकिन हमने ये वक्त के लिहाज से हमने ये आपके सामने पेश की। इन अहादीस से ये पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निकाह में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का मकाम क्या था और आपने अपने अमल से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का मकाम अपने गुलामों को अपनी उम्मत को बताया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाने नबुवत में बेतकल्लुफी से बैठे हुए, चादर मुबारक पिंडली मुबारक से हटी हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला आए, इजाजत तलब की, फरमाया आ जाओ, आ गए। उनको कोई काम था कोई हाजत थी, उन्होंने बताया सरकार ने हाजत पूरी की, वो चले गए। حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، فرمایا آ جاؤ، ان کو کوئی کام تھا، انہوں نے اجازت طلب کی، اپنی گزارشات بیان کی، سرکار نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، جو بتانا تھا بتا دیا، چلے گئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی، جب یہ دونوں آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز میں بیٹھے رہے، آپ کی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک ہٹی ہوئی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سرکار بیٹھ گئے، آپ نے اپنا وہ تہبند مبارک صحیح کر لیا، بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، ان کو جو کام تھا انہوں نے کہا، بتایا، عرض کی، سرکار نے پورا کیا، وہ چلے گئے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان غنی جب آئے انہوں نے اجازت طلب کی، آپ نے فوراً چادر سے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا اور آپ بیٹھ گئے، وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا، عائشہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا لقب ذوالنورین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ان سے نکاح ہوا، 14 سال وہ آپ کے نکاح میں رہی، 14 سال۔ جب ان کا وصال ہوا، اچھا ان کا وصال ہوا اس وقت جب سرکار جنگ بدر پہ تشریف لے گئے، اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ سرکار نے فرمایا، تم اپنے اہلیہ کی تیمارداری کرو، کوئی اور نہیں تھا، اور اسی بیماری میں ان کا وصال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہنے لگے، سرکار نے پوچھا، عثمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رشتہ خاندان رسالت سے ٹوٹ گیا، داماد تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عثمان، یہ جبریل کھڑے ہیں اور جبریل مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دو۔ دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، ان کا بھی بعد میں وصال ہوا، اور سرکار نے فرمایا، اگر میری تیسری صاحبزادی بھی ہوتی، ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر میری جتنی صاحبزادیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے سب انتقال کرتی جاتی، میں سب کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنا اعتماد تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر، جتنی بھی ہوتی میں سب ان کے نکاح میں دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ سرکار سے جنت کی بشارت حاصل کی۔ ارے آقا، تو ایک مرتبہ جس سے فرما دے جنت ہی، حضور نے اشرف مبشرہ کو بشارت دی نا، فرمایا، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، ابو طلحہ جنت میں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں ہیں، حضرت سعید جنت میں ہیں، یہ سارے اشرف مبشرہ، سرکار نے سب کو جنت کی بشارت دے دی۔ ایک مرتبہ جس کے لیے زبان رسالت سے نکل جائے یہ جنتی ہے، ہمارا ایمان ہے کنفرم جنتی ہے، نا ایمان یقین۔ اور جس نے کئی مرتبہ بشارت حاصل کی ہو اس کا کیا مقام؟ اب آئیے دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنگ تبوک کا موقع ہے، مسلمانوں کے پاس سامان حرب نہیں، اسلحہ جنگ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے نا، نہیں۔ اس زمانے میں کیا سامان حرب تھا؟ تلواریں، نیزے، بھالے، اونٹ، گھوڑے، یہی سامان ہوتا تھا، زرہ، زرہ بکتر، یہی لوگ استعمال کرتے تھے۔ بے سر و سامانی کا حال، چند تلواریں ہیں، چند نیزے، چند بھالے، 8-10 اونٹ،
और पैसा भी नहीं कि सामान खरीद ले, ऐसी कैफियत। और उधर उनके पास वाहर मिकदार में सामान हरब मौजूद थी,
कसीर तादाद, इफरादी कुव्वत भी, तलवारें, नेजे, भाले, ऊंट, घोड़े, हर चीज, खाने पीने का सामान।
जब ये कैफियत हो तो जाहिर परेशान होना एक फितरी अमर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया,
कौन है जो लश्कर इस्लाम की मदद करे? हर सहाबी ने अपनी हैसियत के मुताबिक लाकर सामान जो जिस तरह चाहता।
हजरत अब्दुल रहमान बिन खब्बाब रजी अल्लाह ताला ने बयान फरमाते हैं,
हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने खड़े हो गए।
अच्छा, सरकार ने पहली मर्तबा ऐलान फरमाया,
मुसलमानों जंग की तैयारी में हिस्सा लो, हमारे पास कुछ नहीं है, सामान अरब नहीं है, जो जिससे जो कुछ हो सकता है वो दे।
कहते हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने खड़े हो गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान,
100 ऊंट बमै साजो सामान के मैं लश्कर इस्लाम को दे रहा हूं।
100 ऊंट मामूली बात नहीं है, उस जमाने में ऊंट की बड़ी कीमत थी। सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, बैठ गए।
कुछ देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दोबारा तलकीन की, मुसलमानों लश्कर इस्लाम की मदद करो।
कहते फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने खड़े,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 200 ऊंट बमै साजो सामान के लश्कर इस्लाम को दे।
हुजूर ने फरमाया बैठ बैठ।
तीसरी मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलकीन की, फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने खड़े हुए, उसी तरह बाअदब अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अब 300 ऊंट बमे साजो सामान के इस लश्कर के लिए मैं दे रहा
हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा खिल गया।
और उसके बाद यही नहीं बल्कि बाद रिवायत में आया कि 500 दीनार और बाद में आया इससे ज्यादा हुजूर की बारगाह में पेश कर।
जरा सा गौर करो,
आपको जरूरत हो और कोई उस जरूरत को उस वक्त पूरा कर दे तो दिल से दुआ निकलेगी या नहीं? कि देखो ऐसे मौके पर इस शख्स ने मदद की है और सरकार अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, लश्कर इस्लाम के लिए मांग रहे, लश्कर इस्लाम के लिए तरगीब दे रहे।
जब वो दिरहम दिए, सहाबी कहते हैं हमने देखा दिरहम इस हाथ से उस हाथ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलट पुलट रहे हैं, फरमा रहे हैं अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं तू भी उस्मान से राजी हो जा,
मैं उस्मान से राजी हूं तू भी उस्मान से राजी हो जा। फरमाया उस्मान जन्नती हैं, आज के बाद इनका कोई अमल इन्हें अजियत या तकलीफ नहीं पहुंचाए। यह है दिल से निकली हुई दुआ और जन्नत की बशारत जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला को मिली। ऐसे मौके पर लश्कर इस्लाम की मदद किया, मस्जिद नबवी की तौसी का मौका आया, इस्लाम ने तरक्की की, लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हुए, मस्जिद छोटी थी, जरूरत पड़ी कि इसको वसी किया जाए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है वो जो ये किताए जमीन खरीद कर मस्जिद में शामिल करता है और हमसे इसके बदले जन्नत लेता है? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं ये काम करता, आपने अपने जाती पैसे से हक हलाल की कमाई से वो किताए जमीन खरीद कर मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया और सरकार से जन्नत हासिल कर।
अच्छा, मस्जिद का मामला ये है, जब तक मस्जिद कायम रहेगी लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, जिसने बनाई है सवाब मिलता रहे, जिसने मस्जिद बनाई या कोई हिस्सा खरीद कर जमीन का टुकड़ा खरीद कर मस्जिद में शामिल कर दिया तो मस्जिद तो कयामत तक के लिए है ना, मस्जिद को हटाया नहीं जाता।
तो मस्जिद जब बन गई
جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ثواب اسے ملتا رہے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توسیع کی، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توسیع کی۔ اس حصے میں جو آپ نے اپنے پیسے سے زمین خرید کر مسجد نبوی میں شامل کی، جب تک نماز ہوتی رہے گی ثواب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح مبارک کو پہنچتا۔ مسجد نبوی قائم ہے نا، قیامت تک قائم رہے، قیامت تک ثواب جاری۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے دور خلافت میں آپ نے مزید اس کی توسیع کی۔ یہ تو سرکار کے سامنے کیا نا کہ قطع زمین خرید کر شامل کر دیا، مسجد وسیع ہو گئی، لیکن اپنے دور خلافت میں مزید اس کو وسیع کیا۔ اور حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے اثر نو مسجد کو تعمیر کیا دوبارہ سے، اور مزید زمین اس کے اندر شامل کی، ساگوان کی لکڑی سے اس کی چھت بنائی، یعنی اس زمانے میں جو بہترین لکڑی تھی اس سے اس کی چھت بنائی، اس کے ستون بنائے، اسے روشن کیا، اس میں چراغ جلائے۔ یہ کام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مدینہ طیبہ میں ایک کنواں بیر روما، جو بعد میں بیر عثمان کے نام سے مشہور ہوا اور آج تک اسی نام سے مشہور ہے، ایک یہودی کی ملکیت۔ مسلمان پانی لیتے تھے، وہ پیسہ لیتا، پیسہ دو پانی لے لو، اور ظاہر یہودی تھا تو تنگ بھی کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اور ہم سے اس کے بدلے جنت لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے خادموں کو دوڑا دیا، جاؤ اس سے بات کرو، اس سے بات کی، وہ تیار نہیں ہوا دینے پر۔ پھر اس بات پر رضامندی ہوئی کہ 12,000 درہم دیے جائیں گے اور آدھا کنواں میں تقسیم کروں گا، آدھا کنواں میں تمہیں دوں گا، 12,000 درہم میں آدھا کنواں۔ اب آپ سوچیں گے آدھا کنواں کس طرح، بھائی کنویں کے تو ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے کہ بھائی آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لو، وہ تو کنواں تو ایسی چیز ہے۔ طے یہ پایا کہ 12,000 درہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دے دے، ایک دن کے لیے کنواں حضرت عثمان کی ملکیت ہوگا، ایک دن یہودی کی ملکیت ہوگا۔ اس طرح اس نے آدھا کنواں بیچا۔ اب کیا ہوا، جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی آپ بالکل فری پانی دیتے، کوئی پیسہ نہیں، سب مسلمانوں کو دیتے۔ اچھا مسلمان بھی ظاہر ہے ہوشیار تھے، ان کو پتا تھا کہ دوسرے دن لیں گے تو پیسے دینے پڑیں گے، تو وہ 2 دن کا پانی ایک ہی دن میں جمع کر لیتے۔ کو پتا ہے نا بھائی کل پھر یہودی کی باری ہوگی، پڑھتوں پھر حضرت عثمان کی باری ہوگی، تو پہلے ہی دن جب حضرت عثمان نے فرمایا بالکل پھر یہ جس کو چاہے لے لے، جتنا پانی چاہے لے لے، تو مسلمان 2 دن کا پانی جمع کر لیتے، اور دوسرے دن جب یہودی کی باری ہوتی وہ بیچارہ خالی بیٹھا رہتا، کوئی جاتا ہی نہیں اس کے پاس، ظاہر ہے پانی ان کے پاس موجود ہے 2 دن کا پانی۔ اب تیسرا دن ہوگا پھر حضرت عثمان کی باری ہوگی، پھر بھر لے۔ اب وہ بیچارہ جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ مسلمانوں کو جو تنگ کرنے کی صورت تھی وہ ختم ہو گئی، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں باقی بھی میں کنواں میں بیچ رہا ہوں۔ تو پہلے آپ نے 12,000 درہم دیے، اس کے بعد 18,000 درہم مزید دے کر مکمل کنواں اپنی ملکیت میں لے، اور جب آپ کی ملکیت میں آ گیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و آبی، حضور میرے ماں باپ قربان، یہ کنواں عثمان کی طرف سے آپ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، جو چاہے پانی۔ سرکار نے جنت کی بشارت دے دی، عثمان جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کی بشارت مل گئی۔ آپ کی ایک خصوصیت، صحابہ کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا، کچھ فضائل تو ایسے ہیں نا جس میں سارے صحابہ شامل ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدہ علیحدہ خصوصیات بھی بیان فرمائی۔ بیت رضوان، یہ ایک بڑا تاریخی موقع اور تاریخی واقعہ ہے، اور اس واقعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت
اور ان کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے، چار، اور ایک عمرے کے سوا باقی سارے، باقی تینوں عمرے ماہ ذیقعدہ میں کیے، ایک عمرے کے سوا۔ چوتھا عمرہ جو سرکار نے فرمایا وہ حج کے ساتھ ادا کیا جو ذی الحج میں ادا ہوا۔ اس کا ایک پس منظر ہے، حدیبیہ کا ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں ہے اور کچھ حصہ حدود حرم سے باہر ہے۔ یہ حدیبیہ کا مقام آج بھی موجود ہے، لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اس فقیر نے بھی اس مقام کی زیارت کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمرہ کریں گے، صحابہ سے فرمایا عمرہ کریں گے، ہمارا عمرے کا ارادہ ہے، تیار ہو گئے صاحب، ایک تیار ہوا، دوسرا، تیسرا، 10, 20, 30، یہاں تک کہ 1400 صحابہ تیار ہو، 1400 صحابہ میں آقا کے ساتھ عمرہ کرنا ایک سعادت، 1400 صحابہ تیار ہو گئے، احرام باندھ لی، روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، یعنی مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر، تو کفار کی ایک بڑی جماعت نے آ کر ان کو روک لیا، بس آگے نہیں بڑھ سکتے، یہی ٹھہر گئے۔ کیوں؟ ان کو ڈر تھا کہ یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، یہ جنگ کرنے آ رہے ہیں، یہ مکے کو فتح کرنے آ رہے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا کوئی ارادہ جنگ کا نہیں تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ فرمایا تھا کہ ہمیں عمرہ کرنا، لیکن ان کو خوف ہو گیا، ایک بھاری جمعیت کو بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو روک دو، آگے نہ بڑھے۔ انہوں نے آ کر روک دیا، نہیں آپ آگے نہیں جا سکتے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک، یہیں پر پڑاؤ ڈالو۔ خیمے لگا دیے گئے حدیبیہ کے مقام پر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رونق افروز ہو گئے۔ سرکار نے ان سے فرمایا سنو، ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں، ہم صرف عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اتنی اجازت ہو، ہم حرم جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا و مروہ کی سعی کریں گے، واپس آ جائیں گے، جو عمرے کے ارکان۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ تو مکے پہ حملہ کر رہے ہیں، آپ تو اتنی بھاری جمعیت لے کر، بھائی ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں، ہم احرام کی حالت میں۔ خیر انہوں نے روک دیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا، فرمایا عثمان تم جاؤ ہماری طرف سے، اور ان کو جا کر یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں، ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، اتنی اجازت دو کہ ہم عمرہ ادا کر لیں، واپس آ جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، انہوں نے کیا کیا، آپ کو پکڑ کے بند کر دیا، نظر بند جسے کہتے، مطلب تکلیف نہیں پہنچائی لیکن نظر بند کر دیا کہ یہ جانے نہ پائیں۔ اب کئی دن گزر گئے، کوئی رابطہ نہیں۔ ادھر سے کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے یہ ہوا، یہ خبر پہنچی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک، آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوا، اور 1400 صحابہ سے خون عثمان پر بیعت لی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت، یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کے دست قدرت پر بیعت کر رہے ہیں۔ اصحاب بیت رضوان، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ سورہ فتح. اب کیا ہوا؟ سرکار تشریف فرما ہوئے، ایک صحابی آئے بیعت کی، دوسرے آئے بیعت کی، تیسرے آئے بیعت کی. جب سب بیعت کر چکے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی. اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا. اور غور کرو، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اسی وقت اللہ نے سرکار کے دست مبارک کو اپنا دست قدرت قرار دیا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، نہیں نہیں، یہ تو اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت. پتہ یہ چلا کہ جو حیثیت نکاح نبوت میں حضرت عثمان کے ہاتھ کی تھی، بلکہ یوں کہا جائے جو حیثیت نکاح الوہیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی تھی، وہی حیثیت نکاح نبوت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی تھی. سرکار نے فرمایا نا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا، محبوب، یہ آپ کا دست مبارک نہیں، میرا دست قدرت. اللہ نے اپنا دست قدرت قرار دیا. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تو طواف کعبہ کے مزے لوٹ رہے ہوں، ان کو اتنے دن ہو گئے نا، آئے نہیں واپس، وہ تو خوب طواف کر رہے ہوں گے، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. آقا نے فرمایا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. کتنا اعتماد تھا اپنے غلام پر، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. ادھر کافروں نے کہا، عثمان تم چاہو تو طواف کر لو، مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت نہیں ہے، ہاں تم یہاں پر آ گئے ہو، تم چاہو تو طواف کر لو. ادھر سرکار نے فرمایا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. کافروں نے کہا، عثمان تم طواف کر لو. کہا، میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کروں. کیوں؟ چاہتے تو کر سکتے تھے نا، کافروں کی طرف سے اجازت تھی، کر لیتے. کیوں کر لیتے؟ وہ جانتے تھے جن کی وجہ سے طواف ملا، جب وہ نہیں تو پھر طواف کس بات کا، پھر طواف کیسا؟ ارے طواف انہیں کی وجہ سے تو ملا، بیت اللہ کو عظمت انہیں کی وجہ سے تو ملی. یہ منا، یہ عرفات، یہ مزدلفہ، یہ ساری چیزیں، یہ حج، یہ عمرہ، یہ سب ملا ہے تو رسول کے دل قدم سے ملا ہے. اگر وہی نہیں ہے تو طواف کا مزہ کیا ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کے. یا رسول اللہ، یہ سب آپ ہی کے در سے ملا، نہ منا ہوتا، نہ عرفات ہوتا، کوئی چیز نہ ہوتی اگر آپ تشریف نہ لاتے، آپ کے دم سے تو سب کچھ ہے. کتنی ہم آہنگی تھی دونوں میں، کتنی محبت تھی آقا اور غلام میں، کتنی محبت تھی حضرت عثمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور کتنا اعتماد تھا آقا کو اپنے غلام پر. فرمایا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. انہوں نے کہا، میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کروں، بغیر اس کے. اچھا، اب یہاں پر ایک بات قابل غور. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو، حضور کو علم غیب نہیں تھا. ہم نے کہا، کیوں بھائی، اس میں علم غیب کہاں سے آ گیا؟ کہا، دیکھ لینا، سرکار نے جو بیعت لی ہے نا، تو وہ بیعت انہوں نے لیے خون عثمان پر. جب خبر آئی نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اسی پہ تو بیعت لی کہ بھائی ہم بدلہ لیں گے، اسی پہ صحابہ سے بیعت لی نا، اور ایک تو صحابہ سے نہیں، 1400 صحابہ سے. جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، حیات تھے، شہید تو نہیں ہوئے تھے نا، وہ تو خالی انہوں نے نظر بند کر دیا تھا کہ بھائی ان کو جانے نہیں دینا جب تک معاملہ سیٹ نہ ہو جائے، ان کو مارا پیٹا نہیں، اذیت نہیں دی، تکلیف نہیں دی، بس بند کر دیا. تو انہوں نے کہا، دیکھو تم کہتے ہو نبی کو علم غیب ہے، حضور علیہ السلام کو تو علم غیب نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو خون عثمان پر 1400 صحابہ سے بیعت کیوں لیتے، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، وہاں موجود تھے اور بعد میں آپ تشریف لے آئے. یہ کہا نا، ہم نے کہا بے وقوف، تمہاری تو نیت میں ہی فتور ہے، اسی لیے تمہاری عقلوں کا قصور ہے، اور میرے آقا کو تم کہتے ہو علم غیب نہیں. ارے ان کو تو یہ بھی پتا تھا کہ تم اعتراض کرو گے، وہ جانتے تھے کہ تم اعتراض کرو گے، اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سارے صحابہ سے بیعت لی، 1400 صحابہ سے، پھر فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے. ارے عثمان کی طرف سے کوئی مر جائے اس کی طرف سے بیعت ہوتی ہے؟ جب فرما رہے ہیں عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے، آقا یہ بتانا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں عثمان زندہ ہے، میں جانتا ہوں عثمان زندہ ہے. اچھا پھر آپ سوال کریں گے، اچھا اگر وہ یہ جانتے تھے کہ عثمان زندہ ہیں تو بیعت کیوں لی، خون عثمان پہ بیعت کیوں لی؟ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ سے جو بیعت لی خون عثمان پر، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ عثمان کا ناحق قتل ہونا تو دور کی بات ہے، اگر شہادت کی خبر بھی مل جائے گی تو ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، قتل ہونا تو بہت دور کی بات. سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں عثمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، خبر بھی آ جائے گی تو ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ادھر یہ ثابت کر دیا اور ادھر حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیٹھ کر کے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ بتا بھی دیا میں جانتا ہوں وہ زندہ ہے، میں جانتا ہوں وہ زندہ ہے. پتہ چلا نا کہ نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ. ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں قحط سالی ہوئی، لوگوں نے دیکھا اونٹ مدینے میں داخل ہو رہے اور اونٹ بھی اس انداز سے کہ ان پر غلہ لدا ہوا. آپ جانتے ہیں جس چیز کی شارٹیج ہو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کبھی آپ دیکھتے نا ہمارے ملک میں چینی کی شارٹیج ہو گئی، کبھی گندم کی، آٹے کی شارٹیج ہو گئی، اور کبھی مختلف چیزوں کی، اگر کہ ہوتی نہیں ہے کر دی جاتی. پاکستان تو زرعی ملک ہے، اللہ نے وافر مقدار میں اپنی نعمتوں سے پاکستان کو نوازا ہے. کسی نے کہا تھا پاکستان نے ہم کو کیا دیا، تو جسٹس وحید الدین نے ایک مضمون لکھا تھا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ پاکستان نے ہمیں کیا نہیں دیا. تم پوچھ رہے نا کیا دیا، کہتے کیا نہیں دیا، اور بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی، کافی عرصے پہلے انہوں نے لکھا تھا، میں نے مضمون پڑھا یاد رہ گیا. انہوں نے کہا دیکھو دنیا میں کچھ ملک ہیں جہاں بالکل پلین زمین ہے، صحیح ہے نا، کچھ ملک ہیں جہاں پہاڑ ہی پہاڑ، جیسے افغانستان، کچھ ملک ہیں جہاں پر سمندر نہیں ہے، کچھ ملک ہیں جہاں دریا نہیں ہے، مختلف ہے نا، کچھ ہیں جہاں آبشار نہیں ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر پتھریلی زمین بھی ہے، پلین زمین بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، نہریں بھی ہیں، آبشار بھی ہیں، سب کچھ اس ملک میں. اور اگر دیکھو مونگا ہے، مرجان ہے، یاقوت ہے، نیلم ہے، پہاڑ بھرے پڑے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیٹرول ہے، الگ بات ہے کہ نہیں نکالتے، بلکہ نکالنا ہی نہیں دیتے. اور پیٹرول کا ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ گیس ہے، گیس بھی بہت زیادہ ہے لیکن گیس کی بھی شارٹیج ہو جاتی ہے، کر دی جاتی ہے گیس کی شارٹیج، کیا کریں. تو اب گیس تو ہوتی نہیں، لوگوں کے پیٹ میں ہی ہوتی ہے، باقی تو ہوتی نہیں، کیا کریں، یہ مسئلہ ہے. میں یہ کہتا ہوں، حکیم سعید نے ایک بات کہی تھی اور بڑی پیاری بات کہی تھی، کہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے. पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर है। जितनी नेमतों का अल्लाह ने इस सूरत में जिक्र किया है देख लो सब की सब पाकिस्तान में मौजूद। मूंगा है, मरजान है, याकूत है, जमरूद है, सारे हीरे जितनी चीजें हैं सब सवात में जाओ पहाड़ भरे पड़े। समंदर यहां पर है, आबशार यहां पर है, नहरें यहां पर है, चश्मे यहां पर है, दरिया यहां पर है। बेहतरीन नमक की कान पाकिस्तान में, बेहतरीन कोयले की कान पाकिस्तान में, हर चीज पाकिस्तान में। अगर नहीं है तो सिर्फ दयानतदारी नहीं है, बाकी सब कुछ। अगर दयानतदारी पैदा हो जाए, अगर अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए तो ये मुल्क दुनिया में सबसे बढ़कर हो। अपने मुल्क से मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आधी से ज्यादा दुनिया घूम चुका और जब बाहर गया तो लोगों ने पूछा यहां आपको कैसा लगता है, ये इंग्लैंड कैसा है, ये हॉलैंड कैसा है, यूरोप कैसा है, कैसे आप यहां रहना चाहते हैं, ये कैसा है। मैंने कहा पूरी दुनिया में सबसे बेहतर जगह अगर मैं पसंद करता हूं तो हरमैन तैयबैन है और उसके बाद हमारा मुल्क पाकिस्तान है। इसी में जीना चाहता हूं और इसी में मरना चाहता हूं। बस दुआ करो अल्लाह ताला इसको बद नजरों से महफूज रखे, दुश्मनों की नजरों से महफूज रखे और हमें बेहतरीन हुक्मरान अता करे जो इस मुल्क के वफादार हों, जो दीन के वफादार हों, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हों, तब ये मुल्क कहां से कहां पहुंच सकता है। तो ये जो शॉर्टेज पैदा की जाती है ना, हदीस शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना किया कि कोई चीज कम हो और उसकी कीमत ज्यादा करके बेचो, सरकार ने उस पर लानत की है ऐसे ताजिरों पर। लोगों ने देखा मदीने में ऊंट आ गए, अच्छा गल्ले की शॉर्टेज थी और ऊंट पे लदे हुए दौड़े सारे, किसके हैं किसके हैं। कहा उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, अच्छा पहुंचे हजरत उस्मान के पास रजी अल्लाह ताला। उन्होंने क्या कहा, उनका इरादा ये था कि पहले से ही हम सौदा कर ये जितने भी ऊंट है ना ताजिरों का तरीका, ये पहले से ले लें फिर हम दाम बढ़ाकर बेचते रहेंगे। उस्मान तुम्हारे ऊंट हैं? हाँ मेरे ऊंट हैं। ये जितना गल्ला ये सब तुम्हारा? हाँ मेरा। बेचोगे? हाँ बेचूंगे। कितने में? कहा तुम कितना दे रहे? उन्होंने कीमत लगाई, नहीं नहीं ये तो कम है ज्यादा। अच्छा उन्होंने और बढ़ा दी, कहा नहीं और ज्यादा, और बढ़ा दी, कहा इससे ज्यादा। अब वो परेशान हुए और यकीनन सोच रहे होंगे कि ये तो लालच में आए जा रहे, इतनी हमने बढ़ा दी, आखिरी कीमत उन्होंने रखी, बस इससे ज्यादा कोई तुम्हें नहीं दे सकता, जो कीमत हमने बता दी इससे ज्यादा कोई दे ही नहीं सकता। अब सुनो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब, फरमाया मेरे पास एक खरीदार ऐसा है जो तुम सबसे ज्यादा देगा, मेरे पास है एक खरीदार जो तुमसे ज्यादा देगा। अब वो हैरान हुए, उन्होंने नजर दौड़ाई होगी मदीने में कौन है जो हमसे ज्यादा दे, कौन है वो? कहा मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। वो कहता है एक खर्च करो मैं 70 गुना बढ़ाकर तुम्हें दे दूं। और यही नहीं, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इसमें और इजाफा कर दे, अल्लाह चाहे तो इसमें और इजाफा कर दे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ने फरमाती, सरकार की बारगाह में बकरी का गोश्त आया, सरकार ने फरमाया आयशा तकसीम करो, जो जो भी लोग आ रहे हैं सबको दे दो। और ये फरमाकर काशान नबुवत से बाहर तशरीफ ले गए, एक आया उम्मुल मोमिनीन ने दे दिया, दूसरा आया दे दिया, तीसरा आया दे दिया, सबको दे दिया, लेने वाले खत्म हो गए, जितने भी आए थे सबको दे दिया। आखिर में बकरी का अगला हिस्सा जिसको दस्त कहते हैं वो बच गया। आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, काशान नबुवत में दाखिल हुए, आयशा सब तकसीम कर दिया या कुछ बाकी है, सब तकसीम कर दिया या कुछ बाकी है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तकसीम कर दिया ये बाकी है, जो अगला हिस्सा बकरी का दस बचा हुआ था। उम्मुल मोमिनीन ने क्या कहा, सब तकसीम कर दिया ये बाकी है। अब अपने आका की बात सुनो, उम्मुल मोमिनीन तो फरमाती है सब तकसीम कर दिया ये बाकी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जो तकसीम कर दिया वो बाकी है, जो बाकी है ये कुछ नहीं।
جو تم نے تقسیم کر دیا وہی باقی ہے، اور جو باقی ہے یہ کچھ نہیں۔ آقا یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں تم نے جو کچھ دیا ہے وہ باقی ہے، وہ یعنی تمہارے لیے محفوظ ہے، اور جو بچ گیا سمجھو یہ تو ختم ہو جائے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے ایک پیسہ دے دیا، ایک پیسہ ہمارے پاس سے کم ہو گیا، ہم نے 10,000 مسجد میں دیے کم ہو گئے، ہم نے 5,000 دیے کم ہو گئے، فلاں جگہ دیے کم ہو گئے۔ کم نہیں ہوئے، جتنا آپ نے دیا اللہ کا وعدہ ہے میں 70 گنا کر کے تمہیں لوٹا دوں۔ اور اللہ کی شان دیکھو، مال اسی کا ہے، مال ہمارا تو نہیں نا، حقیقی مالک وہی ہے، مالک حقیقی وہی ہے، رازق حقیقی وہی ہے، خالق حقیقی وہی ہے، مستعان حقیقی وہی ہے، مال اسی کا، اس نے ہمیں دیا اپنا مال، ہمیں دیا اور کہا میری راہ میں خرچ کرو، اپنا مال ہمیں دیا کہا میری راہ میں خرچ کرو۔ جب ہم نے اسی کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کیا، اس نے اسی کو 70 گنا کر کے لوٹا دیا، 70 گنا کر کے لوٹا دیا۔ یہ تو ہماری بھول ہے کہ ہم سوچے کہ ہم نے 5,000 دے دیے تو ختم ہو گئے، 10,000 ختم ہو گئے، 20,000 ختم ہو گئے۔ ارے جتنا تم نے دیا اس کا حساب لگا لو، انشاءاللہ تعالی وہ 70 گنا کر کے تمہیں واپس لوٹا دے، اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو۔ تو آپ نے کیا فرمایا، میرے پاس ایک خریدار ہے، اور وہ کون؟ میرا اللہ۔ تم سے زیادہ دیکھ، وہ سب کے سب مایوس ہو گئے، وہ تو آئے تھے اس لیے کہ ہم خرید لیں اور اس کے بعد اس کو خوب مہنگا کر کے بیچے، نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ چلے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جتنا بھی غلہ ہے یہ عام مسلمانوں کے لیے فری، کوئی قیمت آپ نے نہیں لی، ایک پیسہ ان سے نہیں لیا۔ ایک صحابی نے آپ سے 35,000 درہم قرض لیا، ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ ظاہر ہے حالات آدمی کے ایک جیسے نہیں رہتے، کوئی شکوا نہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مان دیا تھا، اور آپ جانتے تھے کہ ان کی حیثیت ایسی نہیں ہے، اس لیے مطالبہ بھی نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ظاہر ہے وہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے فوراً جا کر آپ کو واپس کیا، فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں، یہ میں نے تمہیں ہی عطا کر دیا، تم ہی لے لے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کی تیاری کے لیے اپنی زرہ لے کر بازار میں آئے، راستے میں حضرت عثمان سے ملاقات ہو گئی۔ علی کہاں جا رہے؟ کہا یہ زرہ فروخت کر کے نکاح کا انتظام کروں گا، جو پیسے ملیں گے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ زرہ بیچ تو انتظام کر لو۔ کتنے کی بیچیں گے؟ کہا اتنے کی، رقم دے دی۔ جانتے تھے نا ان کو ضرورت ہے، اچھا یہ بھی جانتے تھے کہ جنگ میں زرہ کی ضرورت بھی ہو، تو جب قیمت آپ نے ان کو دے دی، زرہ حضرت علی سے لے لی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد وہی زرہ نکاح کی خوشی میں حضرت علی کو پیش کر دی، وہی زرہ پیش کر دی، یہ ہے ایثار صحابہ کا ایک دوسرے کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے ایسے واقعات تھے کہ آپ نے اپنا مال خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ نے دگنا مال۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، 3 دن گزرے کہ کاشان نبوت میں چولہا نہیں جلا، 3 دن ایک ساتھ گزرے۔ چولہا نہ جلنے کا مقصد آپ سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ پکائیں کچھ کھائیں۔ 3rd day ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا خاندان نبوت نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، چولہا نہیں جلا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اسی وقت بازار گئے، وہاں سے کھانا لیا، چیزیں پکوائیں، فروٹ لیے، بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، حضور میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لیں، حضور میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیں، آج جی ان کے ساری کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش کر دیں۔ خاندان نبوت نے کھایا، حضرت عثمان کو دعائیں۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا۔
اپنے دور خلافت میں ازواج مطہرات کا وظیفہ باقی صحابہ کے دور سے دگنا کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ دن کے وقت خلافت کے کاموں میں مصروف رہتے اور رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے. پورے ہفتے میں اکثر دن روزے دار رہتے، اور جب روزے سے نہ ہوتے تب بھی اتنا قلیل کھاتے کہ زندگی کی رمق باقی رہے، بہت کم کھانا استعمال کرتے تھے. 24 ہجری میں مجلس شورا کے انتخاب سے آپ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے. 24 ہجری، 12 سال آپ کی مدت خلافت ہے. 12 سال آپ نے مسند خلافت کو رونق بخشی، اور آپ کے دور حکومت میں کثیر تعداد میں شہر جو تھے وہ فتح ہوئے اور حدود اسلامی میں، حدود سلطنت میں داخل ہوئے. ہر جگہ عمال، وزراء، گورنر یہ سب آپ نے مقرر کیے، اور خود ان کی نگرانی فرماتے تھے، حج کرتے تھے اور خود امیر حج بن کر جاتے تھے، لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے. کسی حاجی کو کوئی تکلیف تو نہیں، رہنے میں، سہنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز کا اہتمام، باوجود یہ کہ خود امیر المومنین تھے. کثیر تعداد میں خادم تھے لیکن اپنا کام خود کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام سے اتنی سچی محبت تھی کہ جس ہاتھ سے سرکار سے بیعت کی اس ہاتھ کو کبھی نجاست میں نہیں ڈالا کہ میں نے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس کیا تھا، میں نے بیعت کی تھی. سخی اتنے تھے کہ جو بھی آپ کے دربار میں آیا آپ نے اس کو بھرپور دے دیا، اور حضور علیہ السلام خود بھیجتے تھے جاؤ عثمان کے پاس، اور جس کا سنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے آپ نے بھرپور طریقے سے اس کی مدد کی، کپڑوں سے، کھانے سے، پینے سے، جو کچھ اس نے مانگا آپ نے بلا چون چرا دے دیا، اس لیے میرے آقا نے اس کو میرے پاس بھیجا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں بڑی برکت عطا کی تھی، اور بہترین تاجر تھے. جب بھی تجارت کے لیے جاتے تھے گویا مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو وہ سونا بن جاتا. نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں، حضور کی بشارتیں آپ کے ساتھ تھیں، آپ کی دیانت داری تھی، امانت داری تھی، صداقت تھی، امانت تھی، دیانت تھی، یہ ساری چیزیں مل کر جس شخص میں جمع ہو گئیں اس کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالی. حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، ایک آدمی کپڑا اوڑے ہوئے سامنے سے گزرا، جیسے چادر لوگ اوڑھتے نا ایسے اوڑھ کر سامنے سے گزرا. آقا نے فوراً اشارہ کیا، فرمایا لوگوں سنو، جس وقت فتنے پیدا ہوں گے یہ گزرنے والا ہدایت پر ہوگا. جب فتنے پیدا ہوں گے یہ گزرنے والا ہدایت پر ہوگا. کہتے ہم نے پلٹ کر دیکھا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ پہلے سے بشارتیں مل رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سے بشارتیں دے دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم اسے نہیں اتار. اس قمیض سے مراد خلافت تھی. سرکار کا اشارہ تھا آخری دور کے متعلق، جب آپ کی خلافت کا آخری دور تھا. جس طرح کہ ہم نے کل آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا، عمر تمہاری ذات فتنوں پر تالا ہے. تالا لگاتے ہیں دروازہ بند کر دیتے ہیں، تمہاری ذات فتنوں پر تالا ہے. اور جب آپ کی شہادت ہوئی صحابہ نے کہا فتنوں کا تالا ٹوٹ گیا، اب دیکھو فتنے پیدا ہوئے. جب ہی سے فتنے پیدا ہونا شروع ہو گئے. آپ کا ابتدائی دور امن سے گزرا، کافی فتوحات ہوئیں. 12 سال آپ نے عدل اور انصاف کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ مسند خلافت پر رونق افروز رہے، اس کو زینت بخشی. اور اپنے پیش رو خلفاء حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رعایا کی خبر گیری بھی کرتے رہے، دیگر اصلاحات بھی کی، حدود سلطنت کو شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک آپ نے پہنچایا۔ لیکن پھر فتنے جو پیدا ہو چکے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے ایک شخص کو ایک علاقے پر گورنر بنا کر بھیجا، اور جب گورنر بنا کے بھیجتے تھے تو حکومت کی طرف سے ایک لیٹر ہوتا ہے کہ اس علاقے پر اس آدمی کو بھیجا جاتا ہے، اور جس علاقے کی طرف بھیجا جاتا ہے وہاں جو بھی حکومت ہو، یعنی جو بھی گورنر ہو، جو وہاں کا بڑا ہو، وہ جا کر اس کو لیٹر دکھائے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ بھئی خلیفہ وقت نے مجھے بنایا ہے، تو وہ فوراً خود ہٹ کر اس کو بنا دے گا۔ سازش یہ ہوئی، فتنہ پرور حضرات نے دیکھا کہ آپ نے ایک شخص کو گورنر بنا کے روانہ کر دیا، انہوں نے آپ کی مہر چرائی، اور آپ کا جو لیٹر پیڈ تھا اس پر ایک دستاویز لکھی، ایک تحریر لکھی، اور تحریر میں اس شخص کے نام جس کو آپ نے پہلے روانہ کیا تھا اس کا نام لکھا، اور خط وہ تحریر اس کے نام لکھی جس کی طرف بھیجا گیا تھا، اور یہ لکھا کہ یہ شخص جیسے ہی پہنچے اس کا سر قلم کر دو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں اس کو اور آسان کر دوں، مثلا یہ کہ میں آپ کو کسی طرف بھیجوں کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں، آپ جا رہے ہیں اور لیٹر دے دیے کہ میں نے ان صاحب کو بھیجا ہے، ان کو اس علاقے کا گورنر بنا دیں، اس علاقے کا کونسلر بنا دیں، وزیر اعلیٰ بنا دیں، جو بھی، اور پیچھے سے میں ایک اور لیٹر دے دوں کسی کو کہ یہ آدمی جیسے ہی پہنچے اس کا کام تمام کر، اور وہ لیٹر آپ کو مل جائے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ غصہ آئے گا نا کہ مجھے تو بھیجا کہ وہاں تمہیں یہ بنا دیں، اور پیچھے سے یہ بھیج رہے ہیں کہ اس کا کام تمام کر دو۔ یہی صورتحال ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تفصیل تو کافی ہے، میں نے بس اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ مہر آپ کی چرائی گئی، اور وہ مہر لگائی گئی، اور اس کو روانہ کر دیا، اور اس انداز سے روانہ کیا کہ جس کو پہلے بھیجا تھا راستے میں اس سے ملاقات ہو جائے، وہ تو اس کو بتانا تھا نا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، نہیں نہیں میں کہیں نہیں جا رہا، ارے یہ تو امیر المومنین کی ہے، یہ کہاں جا رہے ہو، پکڑ لیا، یہ خط کیسا ہے، دکھاؤ، دیکھا اس میں لکھا تھا کہ یہ فلاں آدمی جب پہنچے اس کا سر قلم کر دیا، بس جن کو بھیجا تھا وہ وہیں سے واپس، غصے میں کہ مجھے تو بھیجا کہ وہاں تمہیں گورنر بنا رہے ہیں، پیچھے سے یہ اپنا ایک ہی بھیج رہے ہیں اپنا ضمیر کہ یہ پہنچے تو اس کا سر قلم کر دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بس واپس آئے، انتقام 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 کی صدا مدینے میں گونجنے لگی۔ آپ حیرانی کی کیا ہو گیا، بلوائی جتنے بھی تھے جنہوں نے سازش کی تھی اور دیگر حضرات بھی تھے سب شامل ہو گئے۔ آپ سے پوچھا یہ آپ کا ایک ہی ہے سفیر، ہاں میرا، یہ تحریر آپ کی ہے، فرمایا نہیں میری تحریر نہیں، یہ مہر آپ کی ہے، ہاں مہر میری، یہ مہر چرائی گئی، اس پر جو دستخط ہیں میرے نہیں ہیں، تحریر میری نہیں ہے، ہاں مہر میری چرائی گئی ہے۔ بس اسی بات پر وہ لوگ بھڑک اٹھے، آپ کیسے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی مہر کہاں رکھی ہے، آپ نے لوگوں نے مہر چرا لی، آپ کو فرمایا بھائی میرا یہ معاملہ نہیں ہے، میں نے دیانتداری کے ساتھ جس کو بنایا میں نے اسی کو بھیجا ہے، اور یہ بعد میں جو کچھ ہوا یہ سب سازش ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانا، بس یہ سبب ہوا، اور اس کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ مسند خلافت پر رہیں، ان کو معزول کیا جائے، کسی اور کو بنایا جائے، یہ بوڑھے ہو گئے ان سے کام نہیں ہوتا، سلطنت بہت وسیع ہو گئی، ان کو ہٹا دیا جائے، اس قسم کی باتیں ہوئیں، اور معاملہ اتنا بڑا اتنا بڑھا کہ جلیل القدر صحابہ بھی اس کو سنبھالنے سے عاجز ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی شیر خدا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب موجود ہیں، لیکن ایسی فضا پیدا کر دی، ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ جلیل القدر صحابہ موجود لیکن سب پریشان کے مسئلے کو کیسا حل کیا۔ پھر یہ صحابہ مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا دیکھیے آپ کی امانت اور دیانت پر ہمیں کوئی شک نہیں، ظاہر ہے وہ جانتے تھے سرکار نے تو جنت کی بشارت ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دی، اپنی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دی،
ہر چیز جانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ سازش ہوئی ہے۔ کہا امیر المومنین ہم جانتے ہیں یہ باقی یہ سب سازش ہیں، بس ایک چیز کی اجازت آپ سے طلب کرتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں یہ جتنے بھی فتنہ پرور ہیں ہم سب کا سب قلم کر دیں،
بس فتنہ ختم ہو جائے۔
اور یہ زیادہ نہیں ہے، یہ مٹھی بھر ہے
جو لوگوں کو بہکا رہے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں آپ کی شان میں۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا، یہ میرا خون لینا چاہتے ہیں، میری جان لینا چاہتے ہیں، میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن اپنے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، مجھے ختم کر دیں، میری حکومت ختم کر دیں، میری خلافت ختم کر دیں، مجھے مار دیں، میں اپنی زندگی میں کسی ایک مسلمان کا خون بھی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے شہر میں میں نہیں گرنے دوں۔ صحابہ نے بڑا زور لگایا اور اگر آپ اجازت دے دیتے تو واقعی وہ سب ان کو ختم کر دیتے، جلیل القدر صحابہ موجود، خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا، اگر جنگ ہوتی سب کے سب ختم ہو جاتے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یہ نہیں، میں صحابہ نے جب کافی زور دیا اور آپ نے انکار کیا تو وہ سب کے سب مایوس ہو کر واپس آ گئے، اور ادھر ان کی شورشیں سازشیں ہنگامہ آرائی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، اتنی بڑی کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لگا، 40 دن آپ کا پانی کھانا ہر چیز جو بھی گھر میں جائے اس پر پابندی لگا دی، کوئی چیز گھر نہیں جا سکتی، 40 روز پانی بند کیا گیا، گھر میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا، آپ گویا اس میں نظر بند ہو کر رہ گئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو بھیجا، جاؤ امیر المومنین کی حفاظت کرو، یہ دونوں شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دروازے پر کھڑے رہے۔ ایک دفعہ بلبائیوں نے حملہ کیا، ان دونوں نے آگے بڑھ کے مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں بڑے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی بھی ہو گئے، شدید زخمی ہوئے، لیکن پھر کھڑے رہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھیجا اپنے شہزادوں کو، جاؤ حفاظت کرو، دیگر صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اپنی چھت پر کھڑے ہوئے، فرمایا سنو مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں ہی وہ ہوں کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا تھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، کون ہے جو یہ قطعہ زمین خرید کر مسجد نبوی میں شامل کرتا ہے اور ہم سے اس کے بدلے جنت لیتا، میں وہ عثمان ہوں، میں نے شامل کیا، سرکار نے فرمایا عثمان جنتی، اسی مسجد میں میرا جانا بند کر دیا گیا، میں اسی مسجد میں نہیں جا سکتا، آقا کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تمہیں یاد ہے جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، آقا نے اعلان کیا تھا کون ہے یہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے اور ہم سے جنت لیتا ہے، میں ہی وہ عثمان ہوں، میں نے یہ کام کیا، اور آقا نے فرمایا عثمان جنتی۔
جنگ تبوک کے موقع پر میں نے لشکر اسلام کی مدد کی اور آقا کی زبان حق ترجمان سے جنت کی بشارت حاصل کی، سرکار نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں،
تو بھی عثمان سے راضی ہو۔
یہ ساری باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بلبائیوں کو بدبختوں کو بتاتے رہے سمجھاتے رہے، لیکن ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہو چکی تھیں، ان کے کان حق سننے سے بہرے ہو چکے تھے، ان کی زبانیں حق بولنے سے گونگی ہو چکی تھیں، ان کے ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے تھے، وہ صرف انتقام انتقام کی صدا بلند کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان کو معذور کرو ورنہ ان کو ختم کر دو۔ یہ سب حجت تمام کر کے آپ نیچے تشریف لے آئے، جمعہ کا دن تھا، 17 ذی الحج سن 35 ہجری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا، اس دن آپ نے روزہ رکھا تھا، روزے کا وقت قریب تھا، ٹیک لگا کر بیٹھے،
تھوڑی سی نیند آئی تو دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے، ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں عثمان ہم افطار پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم افطار پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آنکھ کھلی بے چین ہو گئے، شوق شہادت سے سرشار تھے، سمجھ گئے کہ اب شہادت کا وقت قریب ہے، آقا انتظار کر رہے ہیں، افطار کا وقت قریب ہے۔ اسی وقت جا کر وضو کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کھول کر تلاوت کے لیے بیٹھ گئے۔ بلبائیوں نے دیکھا کہ امام حسن حسین دروازے پر کھڑے ہیں، جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں، یہاں سے داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ برابر کے مکان میں داخل ہوئے، وہاں سے دیوار توڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ صرف آپ کی اہلیہ تھیں اور آپ تنے تنہا تھے۔ انہوں نے وار کیا، اہلیہ نے ہاتھ آگے کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس کے بعد ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے آپ کی داڑھی پکڑ کر کھینچی، دوسرے نے سر کے بال کھینچے اور سر پر ایک لوہے کی سلاخ ماری جس سے خون کا فوارہ نکلا۔ اللہ کا قرآن عثمان غنی کے خون سے رنگین ہو گیا اور خون جس آیت پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کے معنی یہ ہیں تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا۔ خالق کائنات یہ بتانا چاہتا تھا، عثمان فکر نہ کرو، یہ بدبخت ظالم تمہارے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہے، وہ جانتا بھی ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کا قرآن رنگین ہوا۔ اس کے بعد ایک بدبخت آپ کے سینے پر سوار ہوا اور نیزے کے پہ ہم وار کیے اور ذنورین کی شمع حیات گل ہو گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آپ اپنے آقا کے دربار میں پہنچ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی شہادت جہاں پر ہوئی وہی جگہ اس کی گواہی دے گی۔ کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کے محراب اور منبر دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر اور احد اور حنین اور خندق کے میدان دیں گے۔ ارے عثمان غنی کی باری آئے گی، اللہ کا قرآن آگے بڑھ کر ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ شہادت عطا فرما دیا۔ اسی لیے کسی نے لکھا شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جا اے جنہیں دولت شہادت کی، شہید ستارے فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا عثمان اللہ نے تمہیں قمیض پہنائی ہے، اس قمیض کو مت اتارنا۔ فرمایا اس سے مراد خلافت ہے، یہ لوگ کتنی کوشش کر لیں لیکن میں دستبردار نہیں ہوں گا، میں اپنی وجہ سے کسی ایک مسلمان کا خون مدینہ طیبہ میں نہیں گرنے دوں گا۔ آپ نے جو کہا تھا وہی کیا، جب تک آپ حیات رہے کسی ایک مسلمان کا خون مدینہ طیبہ میں نہیں گرا، اور آپ کی شہادت کے بعد اور مزید فتنے ہوئے اور مسلمانوں میں کشت و خون ہوتا رہا۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب گناہگاروں کے گناہوں کو معاف۔ الہ العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں لیکن تاخیر، اگر ذرا جلدی تشریف لائیں تو جلدی بیان شروع ہوگا اور انشاءاللہ زیادہ بیان ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔